أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, سلام علیکم, طبتم, برکتیں اور رحمتیں آپ پر. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تقریر و تحریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبائے محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم. ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی جن, کوئی پری, کوئی مزار, کوئی قبر اللہ کے برابر نہیں ہے. اللہ واحد حقیقی ہے, جو کسی طرح سے اللہ کا شریک بنائے وہ مشرک و دوزخی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, آخری نبی ہیں. جو کوئی ان کی ادنا سی بھی توہین کرے گا وہ کافر ہے اور دوزخی ہے. سب سے پہلا کامل توحید پرست شیطان تھا اور جنتی بھی وہ تھا. اس نے نبی کی توہین کی, انا خیر منہ کہا, قیامت تک کے لیے ملعون ہوا, مردود ہوا اور دوزخی بھی ہوا, اور خود سے اس نے توبہ کا دروازہ بھی بند کروا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی. عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے. یہ ابن ماجہ کے اندر آپ کو پوری سند مل جائے گی, حدیث مبارکہ بھی. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی علیہ السلام سے, اور وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. کامل ایمان اس چیز کا نام ہے, دل سے جاننا, زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا. اس حدیث پر کامل طور پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہیں. ہذا رحمت من ربی. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 119 نمبر پر پہنچ گئی. جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں دنیا ابو الحارث صانع الاولیاء التامۃ الکبریٰ حضرت احمد نجم الدین صدیقی خوارزمی شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تاریخ ولادت آپ کی 540 ہجری ہے, یعنی 1145 عیسوی, اور تاریخ شہادت آپ کی 618 ہجری, 10 جمادی الاولی یعنی 1 جولائی 1221 عیسوی بنتی ہے. پیر پیراں الشیخ سید عبد القادر گیلانی غوث العظم سے آپ 70 سال عمر میں چھوٹے ہیں, کیونکہ غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کا مزار موجودہ ملک ترکمنستان کے شہر کونیا اور کنج, فارسی میں اسے کوہنا گرگنج اور گرگنج بھی اسے کہتے ہیں. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 2017 میں 796 شمسی سال ہو چکے ہیں. سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارا طریقہ ہے, ہم اس عظیم ہستی کے نام سے برکت حاصل کر لیں. آپ کا نام جو لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو القاب شامل کیے جاتے ہیں ان میں ایک ابو الحارث, مطلب کیا ہے اس کا, شیروں والا. یہ عوام نے آپ کی کرامت کو دیکھ کر یہ ٹائٹل آپ کو ابو الحارث کا دے دیا. ہوا کیا تھا کہ آپ جذب کی کیفیت میں اور استغراق کی کیفیت میں, یہ کیا ہوتی ہے کیفیت, یہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی تجلی کو دیکھتا ہے اور گم ہو جاتا ہے, تو پھر اسی کیفیت میں وہ چلتا رہتا ہے, ہوتا یہاں ہے لیکن یہاں نہیں ہوتا. آپ اسی کیفیت میں جا رہے ہیں, چلتے چلتے آپ ایک گھڑے میں گر گئے, آپ کو معلوم نہیں ہوا. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں, جب آپ کو کسی آدمی سے دشمنی ہو نا تو پھر ایک مثال لگتی ہے, وہاں ایک محاورہ لگتا ہے کہ آٹا گوند دی ہل دی کیوں ہے, پھر آدمی اس کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگ جاتا ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے, گڑے میں گر گئے. تو آپ جائیے یوٹیوب پہ کلپ دیکھیے گا, بہت سارے ایسے کلپ دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی اپنے اسمارٹ فون کو دیکھتا جا رہا ہے اور جا کر کھمبے سے ٹکرا گیا, اسمارٹ فون دیکھ رہا ہے پانی میں گر گیا, اسمارٹ فون دیکھ رہا ہے ایکسیڈنٹ کر دیا, خود بھی مرا اگلے کو بھی مار دیا. تو وہ اسمارٹ فون کے اندر وہ اتنا مصروف تھا, اتنا بیزی تھا کہ اس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آئی. تو بھائی دیکھو کہ جس نے رب کی تجلی کو دیکھا ہو اور اس میں وہ گم ہو جائے تو وہ تو کئی کئی دن بھی کبھی گزر جاتے ہیں, ہوش ہی نہیں آتا. بارہا ایسا ہوا ہے, میں ایک دفعہ جارج بش انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سگنل پہ کھڑا تھا, میں میرے ساتھ ایک گاڑی کھڑی ہے, وہ ایک دم سے گاڑی اس نے چلا دی تو ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا. تو گاڑی اس نے کیوں چلا دی؟ اس لیے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہیں اور تھا, اس کو سگنل بند ہونے کے باوجود پتا ہی نہیں چلا کہ سگنل بند ہے. یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں دنیا کی. تو جس کی نظر جو ہے رب کی تجلی پہ ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی تجلی کو دیکھتے ہوئے وجد کی کیفیت کے اندر آپ جب چلے تو گڑے میں گر گئے, وہیں آپ پڑے, اسی تجلی میں گم ہیں. شیروں کی ایک ٹولی آ گئی, شیروں کی ٹولی آ کر وہ گڑے کے گرد رک گئی. لیکن مجال ہے کہ کوئی شیر چھلانگ لگا کے آپ کو تکلیف پہنچائے؟ سارے ارد گرد کافی دیر تک بیٹھے رہے, جب آپ اس وجد کی کیفیت سے باہر آئے تو وہ شیر بھی سب چلے گئے. تو لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دے کر آپ کو ابو الحارث شیروں والا آپ کو یہ ٹائٹل عطا کر دیا. ثانع الاولیاء یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے, فارسی میں کہتے ہیں ولی تراش, اردو میں کیا کہیں گے؟ ولی بنانے والا. یہ بھی ٹائٹل آپ کو لوگوں نے دیا, لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی نظر میں بڑا اثر ہے. جب اللہ تعالی کی یاد میں کوئی گم ہو جاتا ہے نا, پھر روح اس کی مچلتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے, تو وہ نور پھر اس کے چہرے پر آتا ہے. اس کی کیفیت, وہ کیفیت جب تاری ہوتی ہے تو پھر وہ جس پہ نظر ڈالتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, الشیخ نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں, دوسرے شہر سے کوئی تاجر آیا, اس نے آپ کا سنا, زیارت کرنے کو دل چاہا, تو آپ کی خانقاہ کا پوچھتا پوچھتا خانقاہ کے اندر آ گیا. اس وقت بھی آپ عالم استغراق میں تھے, یعنی رب تعالیٰ کی تجلی میں گم, مکمل رب تعالیٰ کی طرف دھیان. یہ جو ہی داخل ہوا آپ کی نظر اس کے چہرے کے اوپر پڑ گئی. جو ہی اس کے چہرے کے اوپر نظر پڑی یہ سب کچھ بھول گیا, دیوانہ ہو گیا, تو آپ کے پاس پھر رہنے لگ گیا, سارا مال خراب کر دیا. تو آپ نے پھر اس کی تربیت کی, پھر فرمایا جاؤ اب تم اپنے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو. تو لوگوں نے کہا یہ ثانع الاولیاء ہیں, یہ ولی بنا دینے والے, ولی تراش ہے یہ. اللہ اکبر جل شانہ. التامۃ الکبریٰ یہ بھی آپ کو طالب علمی کے دوران بچپن میں یہ طلبا نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا جو بعد میں آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا. اصل میں یہ لفظ التامۃ الکبریٰ ہے, تامہ تما کا فائل ہے, مؤنث ہے. آپ بچپن میں اتنے ذہین تھے کہ جب مدرسہ کے اندر کسی چیز کے اوپر بحث ہوتی تو آپ اتنے دلائل دیتے کہ سب چپ ہو جاتے, بھاگ جاتے. تو طلبا نے پھر یہ کہا بھائی یہ جو نجم الدین ہے نا, احمد نجم الدین, بھائی یہ تو التامۃ الکبریٰ بڑی بلا ہے بھائی, کوئی طالب علم ان کے سامنے جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا. تو وہ التامۃ الکبریٰ وہ طلبا کہا کرتے تھے, پھر تاما حذف ہو گیا, کبریٰ باقی رہ گیا. وہی میں سوچا کرتا تھا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ, شیخ نجم الدین کبریٰ بول دیتے ہیں تو بھائی کبریٰ تو مؤنث ہے, صغریٰ کبریٰ نام سنا ہوگا نا, صغریٰ کبریٰ یہ تو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں, تو شیخ تو جو ہیں وہ تو میل ہیں, تو ان کے نام کے ساتھ کبریٰ کیوں لگتا ہے؟ تو سمجھ آئی کہ اصل میں یہ تامۃ کبریٰ, التامۃ الکبریٰ موصوف صفت ہے, یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے موصوف صفت. تو التامۃ الکبریٰ, تو آپ نے اگر اس کو پڑھنا ہے کبریٰ تو پھر تامہ بھی جو ہے وہ آپ کو نکرہ لگانا پڑے گا, لیکن اگر التامہ الف لام کے ساتھ ہے تو پھر کبریٰ کے ساتھ بھی ال لگانا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے. ہاں تو تامہ تو کبریٰ بولیں گے, التامہ تو کبریٰ نہیں بول سکتے. تو میں یہ سوچا کرتا تھا یہ کبریٰ کیوں ہے, آپ کے نام کے ساتھ تو کبیر لگنا چاہیے, یہ کبریٰ کیوں لگا؟ تو پھر سمجھ آئی کہ اصل میں کبریٰ صفت ہے التامہ کی, تو تامہ جو ہے وہ موصوف, وہ مؤنث ہے, تو صفت بھی تو مؤنث ہی آئے گی. تو مرور زمانہ اب تاما بھاری لگا وہ تو کٹ گیا، کبرا آپ کے نام کے ساتھ رہ گیا۔ تو اصل میں یہ شیخ احمد نجم الدین التامۃ الکبرا ہے، نجم الدین، نجم الدین دین کا ستارہ، اور یہ ٹائٹل آپ کو ایسے نہیں ملا، 7 سال کی محنت کے بعد یہ ٹائٹل آپ کو ملا۔ جب آپ بغداد میں شیخ ابراہیم بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ رہتے تھے، 7 سال آپ نے گزارے، شیخ آپ کے ادب، خدمت اور تابع فرمانی سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا، نجم الدین تم دین کے ستارہ۔ اصل میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد ہے، تو اس شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ ولی کامل کا دیا ہوا یہ ٹائٹل دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ کوئی تقریر کر رہا ہو، تحریر ہو، تو یہی لکھتے ہیں شیخ نجم الدین الکبرا، یہی لکھتے ہیں۔ صدیقی، آپ کے نام کے ساتھ صدیقی آتا ہے، صدیقی یہ نشاندہی کرتا ہے اس بات کی کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ خوارزمی، خارزم کا رہنے والا، اس لفظ کے کافی تلفظ ہیں، جب آپ اس کے تلفظ پڑھنے لگیں گے نا تو یہ خوارزم کے بہت سے تلفظ ملیں گے۔ اصل میں یہ تھا خوار مینس پست، رزم زمین، تو چونکہ یہ جو جگہ تھی یہ پست تھی تو اس کا نام رکھ دیا گیا خوارزم، تو آہستہ آہستہ اب یہ خارزم یا خوارزم جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ خوارزم کے علاقہ خیوا میں، میری تحقیق یہ ہے کہ خیوق میں پیدا ہوئے، خیوقی جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو خیوق یہ قصبہ تھا خوارزم کا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو خوارزمی بھی کہا جاتا ہے اور خیوقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر آج 2017 میں ملک ازبکستان کے اندر ہے۔ جس ہستی کو آج ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے، اس ہستی کے بارے میں آپ کا ذہن تیار ہو جائے، کیوں؟ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پبلک میں بہت مشہور ہیں، ہر آدمی جو ہے ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کچھ ہستی ہیں کہ وہ پبلک میں کم مشہور ہوتی ہیں، لیکن جو علماء طبقہ ہے اس کے اندر وہ بہت مشہور ہوتی ہیں۔ لیکن پبلک کو یہ چاہیے کہ وہ ان تمام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانے، اپنی ہسٹری تو جانیے۔ ہم نے اپنی ہسٹری کے عظیم لوگوں کو ہٹا دیا، ہم شیکسپیئر کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، اپنے بندوں کو ہم نہیں جانتے۔ کون نجم الدین؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ، صوفیہ، رائٹرز ان کے شاگرد ہیں۔ اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی بہاء الدین ولد، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کون نجم الدین کبرا؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق حضرت بابا کمال نے یہ کہا، قدوۃ اخیار و سرور ابرار، اخیار کے قائد ہیں، ابرار کے سردار ہیں۔ کون نجم الدین کبرا؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ شاہ ہمدان امیر کبیر نے آپ کو نجم العارفین، نجم الحق و دین، شیخ الاسلام اور محبت انوار الغیبیہ جیسے القابات سے آپ کو پکارا ہے، اس سے اندازہ کر لیجئے۔ کون نجم الدین کبرا؟ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وکان اکمل الاولیاء المرشدین فی زمانہ۔ کون نجم الدین کبرا؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صوفیہ کے مشہور مورخ، جنہوں نے بہت کام کیا ان کی ہسٹری کے اوپر، مفتی غلام سرور رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ تصوف و طریقت دونوں میں یگانہ روزگار تھے۔ کون نجم الدین کبرا؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر مولانا روم جیسے عظیم شاعر، عظیم صوفی، عظیم فلاسفر نے کیا۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک نظر کر کے مجھے ان دنیا والوں سے بے نیاز کر دے۔ تو دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ وہ نظر کیسی، اس کی مثال دیتے ہیں کہ شیخ نجم الدین کبرا نے جب ایک کتے پر نظر کری تھی تو سارے کتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہ اس نے سارا کچھ چھوڑ کر جا کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا، وہ بھی سب سے بے نیاز ہو گیا. ہم پہ بھی کچھ ایسی نظر ہو جائے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کا ذکر کیا، تو اتنی بڑی ہستی نے جب ذکر کیا تو کچھ تو مقام ہوگا نا. کون؟ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ. آپ ہی سلسلہ کبراویہ کے بانی ہیں، اور یہ سلسلہ کبراویہ آپ کو کہاں ملے گا؟ ایشیا کے علاقوں میں ملے گا. اس کے علاوہ آپ چائنا جائیے، چائنا میں آپ کو کبراویہ سلسلہ ملے گا. چائنا کے علاوہ انڈونیشیا میں چلیے، انڈونیشیا میں آپ کو کبراویہ سلسلہ جو ہے وہ ملے گا. کون؟ نجم الدین کبرا. امام سبکی طبقات الشافعیہ یہاں بیان کرتے ہیں، کان امام زاہدا عالما طاف البلاد وسمع الحدیث قال ابن نقطہ هو الشافعی المذهب امام فی السنہ. وہ امام ہیں، زاہد ہیں، عالم ہیں، بڑے شہروں کو پھرا، حدیث کو سنا، اور ابن نقطہ نے کیا کہا؟ وہ شافعی ہیں، مذہبا شافعی ہیں وہ، امام فی السنہ. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے نہیں. ان کا مذہب کیا ہے فقہ کے اندر؟ شافعی. کون؟ نجم الدین کبرا. سید اشرف جہانگیر استمنانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ایک خرقہ براہ راست شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہراوردی رحمتہ اللہ علیہ سے ملا، اور یہ چچا ہیں شیخ شہاب الدین سہراوردی رحمتہ اللہ علیہ کے. آپ کی پیدائش، خاندان، ابتدائی تعلیم 1145 عیسوی میں آپ موجودہ ملک ازبکستان خوارزم کے قصبہ خیوق میں پیدا ہوئے. آپ علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی اپنے دور کے جید عالم، ولی کامل، صوفی باصفا، عاشق، حبیب خدا، لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے آپ کی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج کل تو تصوف کو الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے. اس دور کے اندر جو عالم دین ہوتا تھا وہ ایٹ اے ٹائم زبردست صوفی ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب پڑھ کر آتا تھا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے سارے دین کو اپنی روح پر بھی لاگو کر لیا ہوتا تھا. اس کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہوتا تھا. تو ہر عالم صوفی ہے باصفا. تو آپ کے والد گرامی کرام حضرت ناصر الدین عمر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت پرہیزگار. ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ماں نیک نہ ہو تو پھر آگے بچوں میں مسئلہ بن جائے گا. اس لیے جب اپنے بچوں کی ماں بنانے لگو تو یہ دیکھو کہ اس کی ماں کیسی ہے. یہ چیز بڑی تلاش کرنا، بہت دھیان دینا اس میں، ورنہ پہلے سالوں میں تو شاید کوئی فرق پڑے نہ پڑے، زندگی کے آخری سالوں میں بڑا فرق پڑے گا. ماں بھی نیک، باپ بھی عالم دین، اب دونوں اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. دونوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک صحیح ہو دوسرا صحیح نہ ہو تو بھی خرابی ہو جاتی. تو میں بارہا عرض کر چکا ہوں آپ کو، ماں اور باپ کا ایک ہونا ضروری، اس کے بعد استاد کا بھی اسی نظریات کا حامل ہونا ضروری، پھر معاشرہ جو ہے وہ بھی وہی نظریات رکھتا ہو، تو پھر آپ کا بچہ کامل بنے گا. یہ تین بیسک چیزیں ہیں، ان میں سے کہیں بھی خرابی ہو تو بہتر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ماں باپ ایک نظریہ، استاد کامل نظریہ ایک، معاشرہ بھی نیک ہو نظریہ ایک. اب جو اس سے گزر کر جائے گا وہ بہترین جو ہے وہ معاشرے کا سبب بنے گا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو سنواریں، استاد بھی وہی ہو نیک ہو، آگے معاشرہ بھی ویسا ہو. کہیں خرابی ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ باہر کے ممالک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان تین کے اندر کہیں خرابی ہے، وہ ایک نظریہ نہیں رکھتے. تو شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو استاد ملا سب سے پہلے، ماں زبردست عابدہ زاہدہ تہجد گزار. اس دور میں تو یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ عورت جو ہے وہ نماز چھوڑتی ہوگی، یہ تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہوتا تھا کہ تہجد، اشراق، چاشت، یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی تھی عورتوں میں، تو مردوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر جل جلالہ. اس کے بعد باپ وہ عالم دین، تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سب صحیح ہوتی جا رہی. اس کے بعد خوارزم کے جید علماء جتنے تھے سب کے سامنے آپ کے والد گرامی نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، کہتے ہیں تقریباً 50 کے قریب علماء نے آپ کی تربیت کی. تو جس کا بچپن اتنی علمی ماحول کے اندر گزر رہا ہو تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ تو جب یہاں اپنے علاقے خیبق خوارزم یہاں جب پڑھ چکے آپ, والد گرامی نے چاہا اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں, تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے شرقن غربن بڑے سفر کیے, اپنے دین کی تعلیم لی, لغت کی تعلیم لی, منطق کی تعلیم, فلسفہ کی تعلیم, طب کی تعلیم, فلکیات, تصوف سیکھا. کتنے اساتذہ ہوں گے, وہ لوگ ہر ایک سے سیکھتے تھے اور کوئی برا بھی محسوس نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صوفی ہو یا عالم دین, مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ یہ بہترین اسلام کا ثبوت بنے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری جماعت کا ہو, میرے نام کے ساتھ جائے, میری ہی ٹوپی رکھے, نہ, یہ مقصد نہیں ہوتا تھا. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے بہترین نبی کا امتی بنے, اور لوگوں میں بھی یہی شوق ہوتا تھا, وہ جاتے تھے. تو آپ نے بہت سے اساتذہ سے سیکھا. نیشا پور میں آپ گئے, وہاں کے شیخ الحدیث اس دور کے شیخ عبد المنعم الفراوی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے علم حدیث سیکھا. حمدان آ کر آپ نے شیخ حسن بن احمد اتار حمدانی سے فقہ اور اصول فقہ, کدوری پڑھتے ہیں آپ, اصول شاشی پڑھتے ہیں, تو کدوری فقہ ہے, اصول شاشی اصول فقہ ہے, تو فقہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھی. ابو الفضل محمد بن سلیمان حمدانی رحمت اللہ علیہ سے رسالہ کشیریہ پڑھا. یہ رسالہ کشیریہ جو ہے یہ تصوف کی بنیاد ہے, بنیادی کتاب ہے یہ, اور اس کے اندر اصطلاحات ہیں, اور ہر صوفی یہ کتاب ضرور پڑھتا ہے. تو آپ نے اس کتاب کو سبکن سبکن پڑھا. آج کل تو ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ویسے ہی کچھ لوگ تو ان کتابوں کو کہتے ہیں جلا دو, لیکن ان کتابوں کے اندر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں, جو روح کو پاک کرتی ہیں. آپ باتیں سننے کے علاوہ یہ کتابیں پڑھتے تو شاید تصوف کے بارے میں آپ کا نظریہ کچھ اور ہوتا. اس کے بعد پھر آپ شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ نے قیام کیا. 7 سال تک اس خانقاہ میں رہے, شریعت تو سیکھ چکے تھے, اب طریقت کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو پڑھا ہے اس کو لاگو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ تبریز میں تشریف لائے. یہ تبریز میں آ کر شیخ ابو منصور محمد بن اسد اتاری رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے. تو یہ اتاری بڑے پرانے ہیں, بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں اتاری. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, میں تو ان کو مجدد مسلک اہل سنت کہتا ہوں. امیر دعوت اسلامی شیخ الاسلام محمد الیاس قادری اتاری. تو یہ کوئی نیا نام نہیں ہے, کچھ لوگ پریشان ہیں یہ اتاری کہاں سے نام ہو, پرانی ہسٹری دیکھیے. شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کے اندر بہت سے اتاری ہیں. تو شیخ ابو منصور محمد بن اسد اتاری رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جب بیٹھے تو یہاں آپ نے مصابیح اور شرح السنہ اس کو آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ لکھتے تھے. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, جو ذہین طلباء ہوتے تھے جنہوں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہوتا تھا, وہ جب اپنے استاد کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ لکھتے بھی جاتے تھے, وہ حدیث لکھواتے اور یہ لکھ جاتے. تو آپ نے مصابیح پوری لکھی, مکمل ہو گئی. اب آپ نے شرح السنہ شروع کری. شرح السنہ شروع کری تو ایک انقلاب جو ہے وہ آیا. وہ انقلاب آیا کیسے؟ شرح السنہ تقریبا آپ لکھ چکے تھے, اس سے پہلے آپ نے علم شریعت مکمل کر لیا تھا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس لگی, ایک بابا تشریف لائے. وہ بابا آتے ہی, مجذوب بابا تھے, آتے ہی انہوں نے پوری کلاس کو دیکھا, لیکن شیخ نجم الدین الکبرا آپ کے چہرے کے اوپر نظر گاڑ دی انہوں نے. کچھ دیر دیکھتے رہے, اس کو چپ کر کے خاموشی سے چلے گئے. شیخ احمد نجم الدین الکبرا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, یعنی مطلب کلاس ہو گئی. ساری رات بے چینی کی کیفیت, ساری رات بے چین, سکون نہیں ہوا. صبح کلاس شروع ہوئی, میں اپنے استاد محترم کے پاس پہنچا. شیخ ابو منصور محمد رحمت اللہ علیہ سے میں نے عرض کی, حضور استاد محترم, وہ کل جو بابا جی آئے تھے وہ کون تھے؟ تو استاد محترم نے کہا, وہ بابا تبریز کے بابا فروخ تبریزی مجذوب ہیں, خانقاہی نظام جو ہے وہ چلاتے ہیں, لیکن اکثر جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں. کہنے لگے, استاد محترم میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیے, تو استاد کہنے لگے, تو देर का है कि चलो पूरी क्लास चलती है मैं भी साथ चलता हूं, तो उस्ताद मोहतरम भी साथ चले, शेख अहमद नजमुद्दीन अल कुबरा आप भी साथ चले, साथ चल पड़े। खानकाह में जब पहुंचे तो खानकाह के दरबान शाहजान को बतलाया गया कि हम हजरत से मिलना चाहते हैं, तो दरबार ने जाकर अंदर इतला दी बाबा जी से कि मदरसा के उस्ताद पूरी क्लास समेत आए हैं। आपने फरमाया, मुस्कुराया, फरमाने लगे ठीक है आने दो। उस्ताद मोहतरम भी अंदर आ गए, क्लास पूरी अंदर आ गई, सबने सलाम किया, आपने सबको दुआ दी, फरमाने लगे आप बाहर चले जाओ। शेख नजमुद्दीन जाने फरमाया आप रुक जाओ, उनको रोक लिया, रोका, दरवाजा बंद कर दिया। आप मुसलसल उनके चेहरे को देखते जा रहे हैं, चेहरे को देखा आपने तो खुद बाबा फर्रुख जो है, ये वैसे जीन भी एंड पे लिखी है पर मुझे वो जब मुझे जू ही मुझे दूसरा हवाला मिला फर्रुख का तो वो नाम अच्छा है क्योंकि अक्सर फारसी में ये नाम होता है, तो फर्रुख, बाबा फर्रुख तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी आपकी कैफियत चेंज होने लगी, चेहरा मुनव्वर हो गया जैसे कोई लाइट चल गई है। फिर उसके बाद जज्ब की कैफियत जो है वो बढ़ी तो आपके कपड़े जो है वो खुद बहुत जिस्म पे जो थे वो फट गए, लेकिन शेख नजमुद्दीन अहमद अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आप यूं ही हाथ बांधे खड़े रहे, खड़े रहे और आपके चेहरे को तकते रहे। उनकी कैफियत जब थमी तो आपने करीब बुलाया, वो जो जिस्म पे जो कपड़े थे वो जो फटा था उसके कुछ हिस्से अता करते हुए फरमा जाओ तुम्हारी तालीम जो है वो मुकम्मल हो गई, अब इल्मे लदुनी की तरफ आ जाओ, आ जाओ। ये कहा अब इल्मे लदुनी की तरफ आ जाओ। नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वापस आए, आपका दिल दुनिया और माफिया से अलग हुआ, अब आपका दिल नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि रहते मदरसा में हैं क्लास को अटेंड तो करना है। दूसरे दिन क्लास शुरू हुई, आप अंदर बैठ के किताब सामने रखी है ध्यान बाबा जी की जाने, उस्ताद मोहतरम जांच गए, कहने लगे नजमुद्दीन जी हुजूर, बेटे चंद ही औराक बाकी रह गए हैं तो शरह सुन्ना मुकम्मल कर लो, तकरीबन मुकम्मल हो गई है, चंद औराक रह गए हैं। आपने फरमाया ठीक है उस्ताद मोहतरम, जैसा आप फरमाते। कलम दुआत को पकड़ा, लिखने ही लगे थे सामने देखा कि बाबा फर्रुख तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह सामने खड़े हैं। फरमाने लगे इल्मुल यकीन से भी हजार मनाजिल हमने आपको आगे कर दिया, तो अब क्या दोबारा फिर वापस आना चाहते हो? आपने वहीं सब कुछ रख लिया। अब खलवत नशीनी शुरू हो गई, फिर जो वारदातें गैबी शुरू हुई तो आपने फिर उनको लिखने का इरादा किया। कमरा बंद, अंदर आप मुराकबा और चिल्ला में बिजी, उस वक्त दरवाजा बंद है, चाहा कि मैं इन्हें लिख लूं जो मुझ पे वारिद हो रहा है। कलम दबात उठाया ही था कि बंद दरवाजे के अंदर से देखा कि बाबा फर्रुख तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह अंदर तशरीफ ला रहे हैं। अब हैरान हो गए, उन्होंने इतना ही फरमाया, कहने लगे ये शैतानी वसवसा है, फिर लिखना शुरू कर दिया तुमने। आपने कलम दबात को रख दिया, अब सारे ख्यालात जो हैं वो खत्म किए और अपनी तवज्जो सिर्फ परवरदिगार आलम की तरफ लगाई। ये क्या मकाम होता है, हम लोग एक जुमला सुनकर तो इतराज कर देते हैं, ये उस दौर में जाकर, उस कैफियत में जाकर, उस बंदे के माहौल में जाकर, फिर जो उसके सामने है उसके पास बैठकर फिर चीजों की समझ आती है। चलिए तो आप पढ़ चुके थे, तरीकत की तरफ आप जब बढ़े तो आदमी की तलब जू जू बढ़ती जाती है, फिर ऊंचा कोई हो कि जो मेरी तसल्ली करे। तो अब आपने मुख्तलिफ सूफिया से रहनुमाई ली, मैं चंद मशहूर का नाम बयान करता हूं आपके सामने बरकत के लिए। आप सूफिया से मिलते हैं, फैज लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यूं मिलते मिलते आप ईरान के सूबा खुजिस्तान में पहुंच गए। ये जो सूबा है आज भी मुल्क ईरान ही का हिस्सा है और इराक के बॉर्डर के ऊपर है। इसकी आबादी 48 लाख है आज, तब तो इतनी नहीं होगी ना। यहां एक कस्बा था दिजफुल, दिजफुल या दिजबहुल, वैसे ज्यादातर दिजफुल बोलते हैं। वो क्या कहते हैं उसे, वो दाल जो है ना वो वाव की तरह लिखी होती, समझ में नहीं आती, वो दाल है दिजफुल या दिजफुल, लेकिन अरबी की एक किताब के अंदर मैंने दिजबहुल पढ़ा है। हो सकता है कि हो दिजबहुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरूर जमाना चेंज हो गया हो जैसे बाकी नामों के साथ होता है। आप सूफिया से मिलते मिलते इस इलाके में पहुंच गए दिजबहुल के अंदर। बुखार یوں کہہ لو کہ بس 102-104، کیونکہ ایسی کیفیت ہو تو آدمی چل نہیں سکتا، تیز بخار، کوئی ٹھہرا ہی نہیں رہا، کوئی مدد ہی نہیں کر رہا، مسلسل پھرے جا رہا. پھر ایک کو ٹھہرا کے پوچھا، یار اس علاقے میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ بھائی کوئی مسلمان ہے؟ میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے ٹھکانہ تو دو. تو ایک صاحب نے کہا، آپ ان لوگوں سے بات مت کیجئے، خانقاہ ہے، آپ خانقاہ میں چلے جائیے. یہ خانقاہ کس کی تھی؟ یہ خانقاہ جو ہے شیخ اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. یہ جو دس بہول ہے نا، آج اس کی آبادی 300,000 ہے، لیکن تب تو اس کی آبادی بہت کم تھی. کہ وہاں خانقاہ ہے، آپ جائیے، وہاں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو آپ خانقاہ کا جب پتہ بتا دیا، آپ خانقاہ میں پہنچے، خانقاہ کے خدام نے آپ کو لیا، کمرہ دیا، کھانا دیا. بخار ہے تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بخار اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے. اور اوپر سے کیا ہوتا تھا کہ خانقاہ میں محفل سما ہوتی تھی. اب جو آدمی بخار ہو، جس کا بہت تیز ہو نا، اس کو شور اچھا نہیں لگتا، آپ کو عجیب کوفت ہوتی کہ یار یہ جب ان کو وجد آ جاتا ہے تو پھر یہ ہو ہا کے نعرے جب لگاتے ہیں تو آپ کی کیفیت عجیب ہوتی. لیکن اسی حق ہو کے نعرے کے اندر ہی تو آپ کا علاج تھا. ایک دن شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ آپ آئے، آپ نے ہاتھ ان کا پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اور اٹھا کر زبردستی محفل سما کے اندر لے گئے. محفل سما میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی گفتگو ہو رہی تھی. جب یہ عروج پہ، کمال پہ، جب یہ گفتگو پہنچی، آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، آپ یوں لے کر شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمت اللہ علیہ کو یوں گھومنے لگے. سما، محفل سما ختم ہوا، بخار بھی ختم ہو گیا. یہ ایک بڑی کمال کی چیز تھی جس نے بڑا اثر کیا. تو دوسرے دن صبح شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمت اللہ علیہ نے دس بہل کے اندر آپ کی بایت کر لی. اب یہاں آپ دس فل میں بیٹھ کر اس خانقاہ میں نفس کو مارنے، باطن کو پاک کرنے اور روح کو ترقی دینے کے لیے ریاضت و مجاہدہ آپ نے شروع کر دیا. جسم کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ مدرسے میں صرف کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن روح کو پاک کرنے کے لیے جو ہیں وہ کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام جو ہوگا اس کے لیے آپ کو جو ہے بڑی محنت کرنا پڑے گی، وہ خود بود نہیں ہوتا. یا فائدہ مند چیز یہ خود بود نہیں ہوتی، آپ کو اندر سے کچھ چیز روکے گی، وہ رکاوٹ ختم کرنی ہے آپ نے. یہ صوفیہ صرف سکھاتے ہیں، ہم لوگوں نے صرف کہا بس کتابیں پڑھ لو، زبان سے بول دو اور نکل جاؤ. نہیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے کہ سین میں جاؤ؟ آپ نے اپنے بچے کو کبھی کہا ہے گیمیں کھیلو؟ آپ نے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو؟ نہیں، تو وہ آلریڈی کر رہا ہوتا ہے. جبکہ آپ یہ کہتے ہو کہ سین میں نہیں جاؤ، برے بندوں کے ساتھ نہیں پھرو، تم یہ جو ہے یہ نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو، یہ تم اسے فورس کر رہے ہوتے ہو، پر نہیں رکتا. تو جو چیز تم نے کہی نہیں وہ آٹومیٹک شروع ہوگی، جو تم کہہ رہے ہو وہ کہنے سے بھی نہیں رک رہا. تصور بہت ضروری تھا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے گھر کے لیے. تو تم نے تصوف کو یہ سمجھا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ چرس پیے، بھنگ پیے. اللہ پاک کی قسم، تصوف تو آج کے مولویوں کے علم سے بھی کئی ہزار گنا مشکل ہے. مولوی صرف کتاب پڑھتا ہے، صوفی اس کے بعد پھر اتنا ہی عرصہ اس کتاب کو اپنے عمل میں شامل کرنے میں لگا دیتا ہے. یہ ہوتے تھے اولیاء کرام. شیخ نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ نے جب بایت کر لی، اب وہاں شروع. اب یہ ابتدائی کیفیات ہوتی ہیں اور یہ وارد ہوتی ہیں. اگر یہ وارد نہ ہو تو آپ دوسروں، ہر آدمی تو پیدائشی ولی اللہ نہیں نہ ہوگا، تو دوسروں کو کیسے بتاؤ گے؟ تو دوسروں کو بتانے کے لیے، اصول بنانے کے لیے چیزیں وارد ہوتی ہیں، پھر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، پھر وہ دوسروں کو بتائی جاتی ہیں. ایک روز آپ کے اوپر وسوسہ آ گیا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اس خیال سے شیخ باخبر ہو گئے. تو شیخ نے کیا کیا کہ اگلے روز صبح کو اپنے پیر بھائی شیخ عمار بن یاسر بن محمد بن عمار بدلیسی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا. شام فرمانے لگے، جائیے، یہ ان کے پیر بھائی تھے، آپ ان کے پاس جائیے. تو آپ وہاں سے جس بہت سے شام کی طرف روانہ ہوئے, سیریا وہاں پہنچے. تو یہ بھی تصوف میں آپ کے استاد. آپ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ کے چچا شیخ ابو النجیب کے مرید تھے. انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں, صوم القلب, یہ بھی کتاب, لیکن یہ کتاب آپ کو جرمنی میں ملے گی, وہاں پڑھی. دوسری کتاب بہجۃ الطائفہ باللہ العارفہ, کتابیں ہماری پڑھی برلن میں, آکسفورڈ میں, کہاں کہاں پڑھی ہوئی. میں اسی لیے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا جمعے کے دن, میں نے کہا دیکھو صوفی تمہارے تصوف تمہارا, اور پھیلا کون رہا ہے, جرمنی میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور مولانا روم تمہارے, فلسفہ تمہارا. تو امریکہ میں مولانا روم کو مشہور کون کر رہا ہے, ڈاکٹر دیپک چوپڑا, ہندو. مسلمانوں, یہ تمہارا سرمایہ ہے, تم کب دھیان دو گے اپنے سرمایہ کی طرف. انڈیا کے اندر کتنی خانقاہیں ہیں, وہ صرف تصوف کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دیں, ساری دنیا کا سرمایہ خدا کی قسم خانقاہوں میں جمع ہو جائے, اور کسی نہ یونیورسٹی کی ضرورت پڑے ہمیں, نہ کسی مدرسے کی ضرورت پڑے. یہ خانقاہیں پورے علاقے کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ شیخ عمار بن یاسر بن محمد بن عمار بدلیسی رحمت اللہ علیہ, آپ کی کتابوں پہ تحقیق کس نے کی؟ فریڈز مائر نے. یہ سوئس اور جرمنی میں مشہور ہے صوفیزم کا سکالر. تصوف ہمارا تھا, صوفی ہم ہیں, خانقاہیں ہم چلا رہے ہیں, اور ایکسپرٹ اس عظیم ہستی کے پاس کچھ عرصہ رہ کر آپ نے مجاہدات کیے. تصوف کے اندر ایک اصطلاح ہے, اسے قبض کہتے ہیں, انقباض, انبساط. قبض و بسط. یہ انقباض کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ترقی جو ہے وہ ایک دم رک گئی ہے, وہ کسی وجہ سے رک جاتی ہے, کوئی سوچ ایسی آئی, کوئی کام ایسا کیا, تو وہ ترقی جو ہے وہ روحانی رک گئی, سٹاپ کر گئی. پھر وہ صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں آدمی, یا کہیں جاتے ہیں, یا پیر نظر کرتا ہے, یا اس چیز کو ہٹا دیتا ہے. یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اسی لیے یہ تصوف کی اصطلاح میں انقباض و انبساط, یہ آپ کو دونوں ملیں گی. تو یہاں جب آپ تھے تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی انقباض کی, یہ کیفیت طاری شیخ باخبر ہو گئے کہ بھائی ان کی چیز رک گئی ہے, اب اس کو کون کھولے گا. تو آپ کی نظر میں ایک ہستی آئی جو اس وقت مصر میں تھی. تو آپ نے, شیخ عمار نے رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سیریا سے مصر بھیج دیا. تو اس وقت مصر کے اندر شیخ روز بیہان کبیر مصری شافعی رحمت اللہ علیہ وہاں رہتے تھے. آپ کی خانقاہ تھی, آپ کا مدرسہ تھا, آپ زبردست رائٹر, کمال کے مقرر, محدث, فقیہ. اتنی عظیم ہستی کے بعد شیخ احمد نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا. پورا نام آپ کا ہے ابو محمد روز بیہان بن ابی نصر شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ اصل میں تو شیراز کے تھے آپ, لیکن آپ قاہرہ میں اسکندریہ میں آپ قاضی رہے, تو آپ کا نام پڑ گیا روز بیہان مصری. آخری سال جو ہیں وہ آپ نے, روز بیہان نے رحمت اللہ علیہ نے آخری 50 سال جو ہیں وہ شیراز کے اندر ہی گزارے, جامع عتیق, اس کے اندر آپ لیکچر دیا کرتے تھے. آپ کتنے بڑے علامہ ہیں, کتنے بڑے صوفی ہیں, اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے. تاریخ تصوف کتاب کا نام ہے, صفحہ 567 ہے. اس کے اندر سعدی شیرازی, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, آپ کا کلام ہے جو ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اقسم علیک بذکر الشیخ الکبیر و فکرہ و بحق روز بیان و بحق صلوات الخمس ان تحفظ هذه المدینۃ المختصۃ بالرجال الصالحین من عید الکافرین والمشائمین والظالمین والغمازین. شیخ روز بیان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, لوگوں نے تو صوفیاء کو پڑھا ہی نہیں نا. آپ کی مشہور تصنیف جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ارائس البیان فی حقائق القرآن ہے, منطق الاسرار فی بیان الانوار, ابن مسعود حلاج کی جو تواسین ہے جس کو پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے, اس کی شرح لکھی آپ نے, انوار فی کشف الاسرار, المصباح المكاشفات الارواح، کتاب القدسیہ، حقائق الاخبار، اور دیوان بھی ہے آپ کا، آپ شاعر بھی تھے. اتنا عظیم ہے، عام صوفیاء کو کیا سمجھتے؟ صوفی ایسے نہیں بنتا تھا. صوفی جو ہے وہ بہت بڑا علامہ، مفسر، محدث، محقق، فقی، پھر اس کے بعد جا کر صوفی، پھر اس کے بعد جا کر صوفی. اللہ اکبر جل جلالہ. تو آپ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ وضو فرما رہے تھے، آپ کا دھیان پانی پہ گیا، تو پانی کم ہے زیادہ ہے، علم شریعت فوراً اس چیزوں پہ دیکھتا، کم ہے زیادہ ہے کیا ہے، آپ جان گئے. وضو مکمل کیا تو مسکراتے ہوئے آپ کے ہاتھ کے اوپر پانی کے چند قطرے تھے، آپ نے ان کے چہرے کے اوپر مار دیا، چہرے پہ مارے. اب یہ کہتے ہیں، شیخ نجم الدین فرماتے ہیں کہ میری کیفیت کچھ عجیب ہو گئی، ایسے لگا کہ جیسے میں یہاں ہوں ہی نہیں، میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہوں. شیخ جو ہے وہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. شیخ نے نوافل شروع کیے، مریدین پیچھے ہو گئے، میں اکیلا وہاں کھڑا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا. کہتے ہیں کہ کیا ہوا، اس پر ایک ایسا بوجھ سا پڑا، ایک عجیب کیفیت، جیسے آدمی جاگنے اور سونے کے بیچ میں ہوتا ہے. میں ایک دم سے نیچے بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں خود کو کہ حشر برپا ہے. فرشتے آتے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں کہ آگ میں پھینک دیں، لیکن رستے میں ہی شیخ روز بیان رحمت اللہ علیہ بیٹھے، کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ماننے والا ہے، سفارش فرما رہے ہیں اور ان کی سفارش کے اوپر لوگ چھوٹ رہے ہیں. ایک دم سے وہ سارے فرشتے میری طرف بڑھے کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں اسی طرف. تو میں نے بھی زور سے اونچی آواز سے کہا، میں بھی شیخ روز بیان کا ماننے والا ہوں. تو فرشتوں نے چھوڑ دیا، تو میں ان کے پاس آیا. میں جب پاس آیا تو آپ نے یوں میرے گال پہ چپت لگاتے ہوئے کہا، جاؤ اب دوبارہ یہ شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، بہت علم میں نے حاصل کر لیا. اتنا جب ہوا تو آپ کے نوافل مکمل ہو گئے، نوافل مکمل ہوئے، یہ بھی ایسے نا ہوش میں آئے، وہ ایک دم پھر کھڑے ہوئے. تو آپ آگے بڑھے، اسی طرح ہی آپ نے محبت سے گال پہ چپت لگائی ہے، یوں کرا اور فرمانے لگے، جاؤ آج کے بعد شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا کہ تم نے بہت پڑھ لیا. جو انہوں نے اس کیفیت میں دیکھا، اس کیفیت سے باہر آنے کے بعد ویسے ہی شیخ نے کیا. اب آپ ان کے ساتھ رہنے لگے، یہاں رہتے ہوئے مدارس کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوئی، اور شیخ کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی، ظاہر اتنے بڑے عالم ہیں، تابع فرمان ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے شیخ نجم الدین احمد کبری رحمتہ اللہ علیہ کو ان سے عطا فرمائے. کافی عرصہ کے بعد شیخ روز بیان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اب آپ شیخ عمار یاسر کے پاس سیریا واپس چلے جائیے. تو جب شیخ نجم الدین واپس آئے تو آپ کو دیکھتے ہی بڑے مسکراہے، کچھ دن بٹھایا، جب چیک کر لیا کہ کامل ہو چکے ہیں، اب شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا، تو آپ نے فرمایا اب آپ اپنے علاقہ واپس چلے جائیے، خیوق میں جائیے، خوارزم میں واپس جائیے، جا کے خانقاہ بنائیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے. تو آپ نے وہاں سے اجازت لی، پھر آپ مصر گئے کیونکہ آپ کی فیملی تو مصر میں تھی، وہاں سے آپ نے اپنی فیملی کو لیا، فیملی کو لے کر اب آپ واپس آئے، خوارزم میں آئے. 35 سال کے قریب آپ نے گزار دیے. تو خوارزم میں آ کر آپ نے خانقاہ بنائی. لفظ خانقاہ آج کے دور میں جب بولا جاتا ہے تو سننے والے سمجھتے ہیں کیونکہ روٹی کھانے والا کوئی ڈھابا ہے، کوئی روٹی کھانے والی کوئی جگہ ہے کہ جہاں سے غریب آ کے روٹی کھاتے ہیں. نہیں نہیں، خانقاہ یہ کیا تھی آپ کو ہسٹری پڑھنا پڑے گی، نہیں تو آپ میرا جو لیکچر ہے 20 نمبر لیکچر میں نے دیا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اس کو سن لیجئے کہ خانقاہ کیا ہوتی تھی. خانقاہ کے اندر مسجد، خانقاہ کے اندر مدرسہ، خانقاہ کے اندر رہائش، خانقاہ کے اندر لنگر خانہ، خانقاہ کے اندر جو ہے مہمانوں کے لیے الگ جگہ، خانقاہ کے اندر جنہوں نے تصوف سیکھنا ہے ان کی رہائش الگ، خانقاہ کے اندر مراقبہ خانے. خانقاہ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ شاید بھوکے آتے تھے، روٹی کھا کے نکل جاتے تھے. نہیں نہیں نہیں، یہ مدرسہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، روحانیت کی تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی تھی. تو آپ نے خوارزم میں آ کر پھر خانقاہ بنائی. جب خانقاہ کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ خانقاہ خیوق میں تھی، جو جرجانیہ کہلواتا ہے، اب ملک ازبکستان میں ہے. جو سیکھا تھا اب آپ وہ سکھانے لگے. تو سلسلۃ الاولیاء میں ایک بات ہے، میں جو آپ نے کہی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے علم طریقت روز بہان سے، عشق قاضی امام سے، علم خلوت و عزلت شیخ عمار یاسر سے، خرقہ شیخ اسماعیل سے، اور نظر بابا فرخ تبریزی رحمت اللہ علیہ سے میں نے حاصل کی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت نظر فرما. یہ چیزیں آپ نے آگے بھی دی اور آپ کی خانقاہ جو ہے اس علاقے میں سب سے مشہور ہو گئی. آپ کی تعلیمات و تبلیغ کا پتہ آپ کی کتب سے چلتا ہے. اگر آپ نے کسی آدمی کو جاننا ہو تو بہترین گر یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھیں، بشرطے کہ وہ کتاب اس نے خود لکھی ہو اپنے ہاتھ سے، کسی گروپ نے نہ لکھی ہو، اس کے طلباء نے نہ لکھی ہو، یا جو پروفیشنل رائٹرز ہیں انہوں نے نہ لکھی ہو، خود اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو تو وہ کتاب کھول دے گی ہر ایک چیز مصنف کی. تو وہ کتاب آپ کی بتائے گی. تو آپ کی کتنی کتبیں ہیں؟ کچھ تفصیل ہمارے ایک دوست ہیں محمد یعقوب صاحب، انہوں نے بھیجی ہے. یہ سویڈن میں رہتے ہیں، وہیں سے سویڈن سے ہی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز ڈگری کی انہوں نے، اور اپنے شعبہ کے اندر تصوف کو جو ہے وہ پھیلایا. میں یہی تو کہتا ہوں سب سے، امریکہ میں جو لوگ ہیں، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، جو مرضی بنو، لیکن اسلام کو پھیلاؤ اس شعبے کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے دلائل دو. پائلٹ ہو تم، بحری جہاز چلاتے ہو تم، جو ہے وہ انجینئر ہو تم، ڈاکٹر ہو، اس لحاظ سے تم قرآن اور حدیث کی تشریح آگے کرو، یہ بہت بڑی خدمت ہوتی. اب یہ جو محمد یعقوب صاحب ہیں، اب یہ کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، اپنے شعبے کو تصوف کی طرف لگا دیا. انہوں نے اس دور میں کشف المحجوب نیٹ پر لوڈ کری تھی کہ جب شاید پاکستان میں کوئی ہزار میں سے ایک آدمی، میں یہ بھی بہت کم بتا رہا ہوں گا، میں ہزار میں سے ایک آدمی جانتا ہوگا کہ نیٹ پہ کوئی چیز لوڈ ہوتی ہے یا وہاں سے پڑھی جاتی. اور آج کل انہوں نے تصوف کی خدمت کے لیے کیا کیا، بے شمار کلمی نسخوں کی کاپیاں کئی اداروں کو دی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت خوبصورت ایک ویب سائٹ آپ نے بنائی جس سے میں بہت خوش ہوا، sufibook.com. 2000 سے زائد کتب ہیں، تو آپ لوگ اس کو بھی ضرور پڑھیں. تو محمد یعقوب صاحب نے ہمیں ایک لسٹ بھیجی ہے، وہ یہ بتلائے گی، اس کو جب ہم کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں آپ کی تبلیغ اور آپ کے علم کے بارے میں پتہ چل جائے. الحائم الخائف من لومت اللائم، یہ کتاب آپ نے طہارت سے شروع کی، طعام کے اوپر ختم کی. پہلے آپ نے اس کو عربی میں لکھا تھا، لیکن اب عربی جو ہے وہ سارے تو سمجھ نہیں سکتے، تو آپ نے فہم کے لیے کہ سمجھ آ جائے فارسی زبان میں لکھی، تو فارسی میں اس کا نام رکھا رسالت السائر الحائر الواجد الى الساطر الواجد الماجد. فارسی تب عام لوگوں کو بھی، تو تب تو فارسی زبان عام ہوتی تھی، سب کو سمجھ آ جائے. تب آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے، بہت مشہور ہوئی، فواحش الجمال و فواتح الجلال، روحانی تجربات، واردات، تجلیات جو آپ پر پڑی ہیں اس پر یہ مبنی کتاب ہے. اس میں سیر روحانی کے اصول اور آپ کے مشاہدات اس کے اندر ہے. یہ کتاب تصوف میں آگے بڑھنے کے لیے اور تصوف کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آداب صوفیہ، اس کا پورا نام مختصر فی آداب صوفیہ والسالکین ہے، اس کا نام آداب المریدین بھی ہے. یہ فارسی زبان میں لکھی گئی، 7 فصلوں پر مشتمل ہے. تفسیر نجم القرآن، اس کا اصل نام تو عین الحیات ہے. میں نے سب سے پہلے تفسیر البیان کے اندر جو ہے نا وہ پڑھا، تاویلات نجمیہ، یہ بھی اس کا نام ہے. تو تفسیر البیان کے اندر انہی کی تفسیر جو ہے اسی سے لے کر تصوف کے حوالے جو ہے وہ دیے گئے. یہ 5 جلدوں پر کتاب آپ کی، لیکن 5ویں جلد جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد اس کتاب کو شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں جلد کو مکمل کیا. تو عین الحیات، نجم القرآن، تاویلات نجمیہ، یہ سارے اسی کے نام ہیں. تالا سفینہ، جامعہ قاہرہ کے اندر اس کا ایک نسخہ ہے. ہدایت الطالبین، کتاب خانہ آیا صوفیہ اس کے اندر ہے. اداب السالکین، منازل السائرین و منہاج السالکین، رسالہ در طریق وصول بحق، رسالہ در طریقہ شطاریہ، شرائط خرقہ پوشید، تہران یونیورسٹی میں اس کا ایک نسخہ ہے. سکینۃ الصالحین، رسالہ در آداب، سر الحدث، چھوٹی ہا کے ساتھ، ادراک الشیء، الفراست، حدث کا معنی ہوتا ہے. رسالہ عرفانی، رسالہ در نصیحت و تبصرہ، خدا بخش لائبریری پٹنہ انڈیا میں اس کا ایک نسخہ ہے، رسالہ مقابلہ عالم اکبر و اصغر حیدرآباد دکن آصفیہ لائبریری کے اندر اس کا ایک نسخہ ہے، رسالہ کبرویہ یہ بھی حیدرآباد میں اس کا ایک نسخہ ہے، رسالہ کلمات کبریٰ کتاب خانہ گنج بخش اسلام آباد میں اس کا، پاکستان میں اس کا ایک نسخہ ہے، میزان العقائد تہران کتاب خانہ مجلس شورائے اس کے اندر ایک نسخہ ہے، آئین طریقت عجائب گھر مولانا روم ترکی وہاں ایک نسخہ ہے، سوانی التنویر صفت العدب اداب السلوک مقدمہ مختصرت المفیدت فصل فی فضل الذکر، تو 26 کے قریب یہ نام ہے۔ تو آپ جانتے ہو، اب آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے صوفیاء کتنے بڑے عالم ہوتے تھے، کتاب کسی نے پڑھی نہیں، جی ہمیں قرآن کافی ہے حدیث کافی ہے، تو قرآن اور حدیث سے مراد بھی ان کا اپنی مرضی کا ترجمہ اور اپنی مرضی کی ایک کتاب ہوتی ہے، میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا، قرآن مجید سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے، ہماری مرضی کا جو ترجمہ ہے جو ہم نے کیا، اور حدیث سے مراد ان کی خاص ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جب موقع ملے گا تو شروع ہو جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی آپ کا ذکر خیر کیا، ایک کرامت ان سے بھی سن لیجیے، فوائد الفؤاد دیباچا پنجم 29 مجلس 6 ربیع الاول 721 ہجری، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو اب سے زیادہ نشین ہے حضرت سید دیوان طاہر نظامی مدہ ضلع اولیاء، پاکستان میں تشریف لائے تھے تو میں ان سے ملا ہوں، ابھی بھی بات ہوتی رہتی ہے، فرما رہے تھے کہ میں پاکستانی آیا ہوا ہوں، ابھی لاہور آؤں گا، میں نے کہا حضور میں تو امریکہ ہوں، دل بڑا چاہتا ہے کہ آپ سے، آپ ہی کے جد کے مزار کے قریب آپ سے ملا جائے، بہت خوبصورت اور نائس ہستی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کی تعریف کی اور کیسے کی ذرا سماعت کر لیجئے، شیخ سیف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نجم الدین کی کرامت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ سیف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت اپنے وقت کے جید عالم تھے، نام ان کا تھا سعید بن متحر، 586 ہجری میں باخرز میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ہرات میں، نشاپور میں، بغداد میں یہاں سے علم حاصل کیا، آپ بخارا تشریف لائے۔ اب بخارا کا اس وقت ماحول یہ تھا کہ وہ تصوف اور فقرا ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آپ جب وہاں تشریف لائے، آپ بھی وہاں پہنچے تو صوفیاء اور فقرا کے خلاف ٹکا کے شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے، ہر دور کے اندر ہر شعبے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اصلی ایک نقلی، اچھا انسان برا انسان، اچھا بیٹا برا بیٹا، اچھا تاجر برا تاجر، اچھا عالم برا عالم، اچھا صوفی برا صوفی، اچھا ڈاکٹر برا ڈاکٹر، ہے نا؟ ہر شعبے کے اندر جب آپ نے اس چیز کو، اصول کو تسلیم کر لیا کہ ہر شعبے کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک اچھی ایک بری، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھی صورتیں دیکھتا 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 آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے وہ بری صورتوں پر ہی ریسرچ کرتا 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 آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ غلط سمت میں ریسرچ کر رہا ہے۔ تو یہی حال ہے، اور آج کے دور میں بھی جو تصوف کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، جو اعتراضات ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں، وہ جو دوسری صورت تھی بری صورت، اس کی اسٹڈی کرتے 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 آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ جتنے ہو، ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر 70,000 کے قریب ہو گئے، تو آپ کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے سامنے ڈھیروں مثالیں سچی ہیں، تو آپ ان پہ تحقیق کرتے کرتے آگے بڑھیے، تاکہ آپ کو اچھائیاں ملتے جائیں ملتے جائیں، ان کی برکت بھی ملے، ان کی نظر بھی ملے۔ تو شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا میں پہنچے تو آپ نے بھی کیا کیا کہ فقراء اور اولیاء کے خلاف بولنا شروع کر دیے، ماحول ہی ویسا ہی تھا۔ کسی نے جا کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ بڑے علامہ آئے ہیں، سیف الدین باخرزی ہیں، اور وہ بہت بولتے ہیں فقراء کے خلاف، صوفیاء کے خلاف۔ آپ فرمانے لگے مجھے ایک دن ان کی مجلس میں لے جاؤ، एक दिन उनकी मजलिस में ले जाओ। कहा छोड़िए हुजूर, आप जब बैठेंगे तो वो आपके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूं ना, मुझे एक दिन उनकी मजलिस में ले जाओ। मुरीदीन राजी हो गए, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस में गए। शेख सैफुद्दीन बकरदी आए, मिंबर पे बैठे, बस जो शुरू हुए उस दिन तो हद ही कर दी, फुकरा के खिलाफ और औलिया के खिलाफ बोलने में हद कर दी। शेख नजमुद्दीन कुबरा सुनते रहे, सुनने के बाद जब वो मिंबर से नीचे उतरे, आप उठे, उठकर आपने एक नजर डाली उनके चेहरे के ऊपर। नजर डालने के बाद आप चल पड़े दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ चले तो जो ही आप अपने नालायन पहनने लगे तो आपने मुड़ के पीछे देखा और कहा, अभी तक सूफी नहीं आया। हाय हाय, अभी तक सूफी नहीं आया। ये जुमला कहना था कि शेख सैफुद्दीन बखरदी रहमतुल्लाह अलैह अपने कपड़े फाड़ते हुए दीवानावार शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़े। ये कौन कह रहा है? निजामुद्दीन औलिया हमें सुना रहे हैं। जब बढ़े तो आप नालायन उस वक्त पहन चुके थे। शेख शहाबुद्दीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो उस वक्त मजलिस में थे। शेख सैफुद्दीन बखरजी आए, दौड़ते हुए आते ही पांव में गिर गए। आपने उठाया, सीने से लगाया। सेम इसी तरह शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया। आपने उनको भी उठाया, सीने से लगाया, चल पड़े, छोड़ दिया सब कुछ, सफर किया इतनी दूर, खानकाह में पहुंचे। खानकाह में जब पहुंचे तो वहां एक अमरे खास है कि एक जूता मुबारक जो है उनका उतारा, दायां शेख सैफुद्दीन बखरदी रहमतुल्लाह ने पकड़ा, दूसरा शेख शहाबुद्दीन ने पकड़ा। ये अमरे खास है। तो आपने फिर उस वक्त दोनों को दुआ दी, शेख शहाबुद्दीन तुमको दुनिया और आखिरत में राहत मिलेगी, शेख सैफुद्दीन तुमको कुछ ज्यादा मिलेगी। तो शेख सैफुद्दीन बखरदी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी बाकायदा बायत करी, फिर आप ही के पास रुके, आपसे फैज लेने लगे, तरबियत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराद शुरू। फिर जब आपने उन्हें कामिल देखा, क्योंकि जो आलिम दीन होता है उसको इतनी देर नहीं लगाई जाती, तो जब आदमी ने पढ़ा हुआ हो तो फिर मुर्शिद जो है वो कम वक्त लगाते हैं कि जो चीजें हैं वो तो ये सीख ली, अब आगे बढ़ना है, बताना है इसे। जब पहुंचे आपने इनकी तरबियत की, उसके बाद फरमाया, जाओ अब बुखारा चले जाओ। अर्ज करने लगे, हुजूर वो तो सारे मुखालिफ हैं, तसव्वुफ के अहले मार्फत के मुखालिफ हैं, वो तो दुश्मन हो जाएंगे। आपने फरमाया, जाना तुम्हारा काम है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप वहां पहुंचे, तबलीग शुरू की, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, आपने खानकाह बनाई वहां। आपका तरीकाकार यह था कि आप ईशा की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जो सहाबा कराम के दौर में पढ़ी। आजकल तो हम जल्दी पढ़ते हैं, सहाबा कराम जो नमाज पढ़ते थे ना ईशा की, अक्सर उनको नींद आ जाती थी, सरकार आते फिर नमाज पढ़ाते, तो ये तो हमने आसानी के लिए आगाज का टाइम ले लिया, तो आप उसी टाइम तकरीबन पढ़ते थे। तो तरीका आपका क्या था कि मगरिब की नमाज पढ़ते, मगरिब की नमाज के बाद आप सो जाते थे, फिर आप उठते, ईशा की अजान दी जाती, अजान के बाद बाजमात नमाज अदा की जाती, सारी रात जो है वो फिर इबादत होती थी, फिर फजर की नमाज बाजमात पढ़ी जाती। तो अब आपके जहन में आ जाए, जी तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं? तो वो सो के उठते ही उसी वक्त है जब ईशा की नमाज जो है वो परफेक्ट सही टाइम में हो, और उसके बाद आगे तहज्जुद भी चल जाती। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी होता है, तो भाई सुन लीजिए, आप अगर रात भर सोए नहीं हैं तो आप इस तरह कीजिए कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, लेकिन किसी चीज से टेक नहीं लगाना आपने, आप यूं बैठ जाइए और बैठकर 5-6 मिनट के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, तो क्या नतीजा निकलेगा कि आप वो सोने वाली वो चीज भी पूरी होगी, वजू भी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप खड़े सो गए हैं तो वजू नहीं टूटता, रुकू में सो गए हैं वजू नहीं टूटता, सजदे में सो गए हैं वजू नहीं टूटता, ऐसे बैठे बैठे सो गए हैं गिरे नहीं, हाँ बैठे बैठे सो गए हैं और किसी के साथ टेक भी नहीं लगाई आपने, तो वजू नहीं टूटता, जहन में रह जाएगा। चलिए, तो इनका तरीका था कि ये मगरिब के बाद सो जाते नमाज पढ़ के, फिर उस टाइम पे उठते जिस टाइम में सहाबा किराम देर से नमाज पढ़ते थे, ईशा की अजान होती खानकाह में और जमात के साथ नमाज अदा की जाती, फिर सारा सिलसिला जा जाए फजर की नमाज, उसके बाद कुछ सिलसिला, फिर कोई और सिलसिला होता था। एक दिन आप सोए तो शेख निजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, فرمانے لگے اشتیاق بہت بڑھ گیا ہے، اب آ جاؤ۔ اس دن کے بعد پھر آپ نے پورا ہفتہ جو واز فرماتے تھے ٹاپک ایک ہی ہوتا تھا، جدائی، فراق، جدائی، یہی ٹاپک آپ کا ہوتا، اور کوئی ٹاپک ہی نہ ہوتا۔ آخری جب ساتواں دن تھا تو آپ نے اپنا واز اس شعر پہ ختم کیا، اے یاراں بسمان خیر باد، لوگوں کی طرف توجہ ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرے پیر نجم الدین کبریٰ نے فرمایا ہے آ جاؤ، لو اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ ممبر سے نیچے اترے، گھر گئے، اسی روز آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کا تذکرہ 9 رمضان 719 ہجری کی مجلس میں یوں کیا کہ وہ کیسا اچھا دور تھا جب شیخ ابو الغیث مدنی، شیخ سیف الدین باخرزی، شیخ سعد الدین ہماوی، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر، اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے، یہ ظاہری طور پر سارے زندہ تھے۔ کیسا دور تھا! تو آپ کی تعلیمات آپ کی کتب سے ملتی ہیں، کتب پڑھیے ان کی۔ تو آپ کی شعرا افاق کتاب کیا ہے؟ فوائح الجمال و فواتح الجلال۔ یہ کتاب سب سے پہلے 1957 میں جرمنی سے چلی تھی۔ ڈاکٹر فریڈ مائر نے اس کتاب کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور جناب شکور علی انور صاحب نے عربی سے اردو میں ترجمہ اس کا کر دیا ہے۔ ایک بات آپ کو سناتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ نیند اور جاگنے کی درمیان کی کیفیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے حضور کو جھک کر سلام کیا، اس کے بعد تیزی سے بڑھے، اور تیزی سے بڑھ کر جیسے کہ مس نہ ہو جائے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان ہو کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کے یوں شیک ہینڈ سلام کرا۔ یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت علی سے عرض کی، حضور کیا یہ صحیح حدیث ہے، من صافحہ علی داخل الجنہ، جو علی سے مصافحہ کرے وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نجم الدین صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر جل شان، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب ظاہری طور پر موجود تھے تو جو چہرہ دیکھے، علی کے چہرے پہ نظر عبادت، وذکر علی عبادت۔ اب جو علی کی محفل میں بیٹھا ہے وہ تو مزے لے لے عبادت کے، پر جو ان کی محفل میں نہیں ہے، ہم جیسے دیوانے لوگ، ہم کیا کریں؟ تو کہا ان کا ذکر کر لو تو بھی عبادت، تو علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت، اور علی سے مصافحہ جس نے کرا، ہاتھ ملانے والا بھی جنتی، کوئی اب یہ بھی عبادت ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت میں رہی ہے، اور علی کا ذکر کر لو، اللہ اکبر جل شانہ۔ ولی کی علامات پر آپ نے گفتگو کی، فرماتے ہیں کہ ولی کی دعا قبول ہوتی ہے، ولی کو اللہ تعالیٰ اسم اعظم عطا فرماتا ہے، مگر یہ اسم اعظم ہر ولی کا مختلف ہوتا ہے۔ آپ میں سے جتنے اب تو ماشاءاللہ مشائخ عظام بھی میرا لیکچر سنتے ہیں، خانقاہوں کے سجادہ نشین جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، فوراً یاد کیجئے کہ آپ کو خواب میں کبھی کوئی نام دیا گیا ہو، فوراً یاد کیجئے، وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ جتنے علماء، طلباء، مشائخ سن رہے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا، اب آپ کہیں گے کہ مختار نعیمی تو کیسے کہہ رہا ہے، اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کوئی اور وظیفہ پڑھو اور وہ جو خام میں آپ کو اللہ کا نام دیا گیا وہ پڑھو، دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ فیل کریں گے یہ بھاری ہے، یہ ہلکا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو خواب میں نام مل جائے، یا کوئی آدمی آپ کو آ کر نام دے جائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نام عطا کیا جائے، ولی کو عطا کیا جاتا۔ اب اپنی مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب عزلت میں تھا، خلوت نشینی میں تھا، مراقبہ میں، میں چلے میں تھا، تو چلہ جب میرا مکمل ہونے لگا، میں دروازہ بند ہوتا ہے، چلے میں یہ نہیں ہوتا کہ بندے گزر رہے ہیں نا، بند، تو آخری دن میں ایک کاغذ مجھے ملا، اس کاغذ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں وہ کاغذ لے کر، جب یہ بغداد میں تھے، تو بغداد میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑی مشہور مسجد ہے، مسجد شنیزیہ، اس مسجد کے ساتھ اتنے اولیاء کے واقعات وابستہ ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ. یہ پڑھنے کے بعد میرا شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی اس مسجد میں جاؤں. یہاں صوفیہ کرام، اولیاء کرام کچھ دن کے لیے ضرور رکتے تھے، چلا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو آپ بھی مسجد شنیزیہ میں بغداد کے اندر تھے آپ. تو وہ جب آپ کو وہ کاغذ ملا، آپ وہ کاغذ اٹھا کر شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، کیونکہ 7 سال انہوں نے بغداد میں گزارے. جب ان کے پاس چلے گئے تو کہنے لگے دیکھیے کہ یہ اس میں اعظم ہے. اب جواب کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منہ سے بول دے، یقین تو اسے بھی آ جاتا ہے لیکن وسوسہ آتا رہتا ہے. ایک جواب کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل دکھا دی جائے کہ ڈاؤٹ رہے ہی نہ. تو شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب آئے جی مجھے ملنا ہے، اجازت دی گئی، وہ اندر آئے. انہوں نے آ کر ایک تھیلی چھوٹی سی دی، تھیلی کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر سونا تھا. اس کا جب وزن کیا گیا تو 10 دنانیر کے برابر اس کا وزن تھا. وہ وزن جب آپ کو بتایا گیا کہ 10 دنانیر کے برابر ہے، شیخ ابراہیم غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. ان کو ہوش ملایا گیا. شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ کہنا کہ پوچھنا چاہتے ہو بتاؤں. جب تم یہ کاغذ لے کر آئے کہ اس پہ جو اللہ کا نام لکھا ہے یہ اس میں اعظم ہے، تو میں سوچا کہ تمہیں کیسے جواب دوں. تو میں نے اسی وقت اسے پڑھنے کے بعد رب سے دعا کی، اے اللہ پاک یہ اس میں اعظم ہے تو ابھی آدمی اتنا سونا لے کر آئے کہ جس کا وزن 10 دنانیر کے برابر ہو، تاکہ وہ سونا خان کا کے درویشوں پر خرچ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ آدمی آ گیا، تو جب میں نے سونے کا وزن کیا تو وہ 10 دنانیر کے برابر ہوا. اللہ اکبر جل شانہ. بات کو سمجھ میں آئی آپ کے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو شیخ نجم الدین الکبری ہیں یہ امام فخر الدین رازی سے 5 سال بڑے ہیں، مگر وصال آپ کا امام فخر الدین رازی کے وصال سے 11 سال بعد ہوا ہے. تو امام فخر الدین رازی کا نام تو بہت ہے نا. اس پہ ایک گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے نجم الدین کبری رحمۃ اللہ سے ملاقات کی ہے، فیض لیا ہے کہ نہیں. مرشد حق علامہ پیر زبیر احمد نقشبندی، حالیہ مقیم امریکہ سین فرانسسکو، بہت مطالعہ ہے ان کا اور تصوف کے اندر رنگے ہوئے. آپ تفسیر عین الحیات، جو تعویلات نجمیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کا وہ عربی کے اندر اس کا مقدمہ پڑھتے ہوئے آپ نے مجھے یہ بتلایا. کہنے لگے کہ مقدمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کبری سے فیض لیا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں. لیکن وائزین کی دنیا کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. وائزین کی دنیا کے اندر میں نے بڑا تلاش کیا کہ کوئی اتھینٹک بک مل جائے. وائزین کی دنیا کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ ایک دن وضو کر رہے تھے تو آپ نے پانی کہ یوں لے کے چلو آپ نے یوں پھینکا اور کہنے لگے راضی کیوں نہیں کہتا تو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب امام فخر الدین رازی دنیا سے تشریف لے جا رہے، شیطان آ گیا. تو اللہ کو مانتا ہے، دلیل 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 دلیل، ایک جگہ ہے 99، ایک جگہ ہے 360، چلو جتنی بھی ہوں، مطلب ہے کہ بہت زیادہ دلائل دے دیے. اور آپ کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا کہ عین آخری لمحے کے اندر یہ وسوسے ڈالنے لگ گیا. اس لیے کبھی اپنی زندگی کے اوپر، اپنی عبادتوں کے اوپر، اپنے علم کے اوپر کبھی بھی ناز مت کرنا. آخری لمحے میں اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو کیا کریں گے؟ ہر وقت استغفار، ہر وقت توبہ. تو شیخ نجم الدین کبری نے یوں پانی مارتے ہوئے کہا بغیر دلیل کے، کیا اس کو بول میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اللہ کو. تو انہوں نے وہی کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو پھر شیطان جو ہے وہ ہٹا. یہ وائزین کی دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہے. لیکن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور امام نجم الدین کبری دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر کافی گفتگو ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کی لائبریری کے اندر اولیاء کی کتابیں رکھو. تمہارے بچے پڑھیں، تمہارے بچوں کو تمہارے ماضی کے بارے میں پتا چلے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں کہ جو انگلش میں لکھ کر اب دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس تصوف میں موجود ہیں. سب سے بڑھیا کتاب جو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا, میں جو امپورٹنٹ بکس ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں, وہ شیخ نجم الدین کبری رحمت اللہ کتاب الاصول العشرہ ہے. پروفیسر محمد غن ظنفر علی وڑائی صاحب کا لکھنا ہے کہ اس شعرا آفاق رسالے کو تذکرہ نفیسوں نے اور بھی بہت سے ناموں سے یاد کیا. اس میں جو اصول وضع کیے گئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں, وہ 10 ہیں, اور یہ ان تمام میرے سامعین کے لیے کہ جو ولی بننا چاہتے ہیں, جو تصوف میں آنا چاہتے ہیں, یہ 10 اصول زبانی یاد کر لیں اور ان کے اوپر شروع ہو جائیں. وہ شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے, اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے, یا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک جگہ پہ ہے, اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کئی رستے ہیں, اتنے رستے ہیں کہ جتنے لوگوں نے سانس لیے ہیں اتنے رستے, لیکن کہتے ہیں کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ 10 ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کو یاد کرنا ہے, آگے پھیلانا ہے, یہی کام ہے بس. لوگ اکثر جو ہیں وہ میسج بھی مجھے کرتے, فون بھی کرتے, ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے فیض لینا ہے, اس راہ میں پڑھنا ہے, تو سب سے پہلے میں سب کو گزارش کرنا چاہوں گا, میں خود اس رستے کا مسافر ہوں. جی میرا مقصد بات کرنا, مرید کرنا یہ نہیں ہے. میرا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف یہ بتلانا ہے کہ آپ کا تعلق عظیم لوگوں کے ساتھ رہا ہے, ان کی کتابیں پڑھیے, اور یہ عظیم علم ہے اس کو سیکھیے تاکہ ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے, جتنے سامعین انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, اور بھی بڑے بڑے ممالک میں ہیں, آپ سب لوگ جب اپنے ملک میں جاؤ, تمہیں وقت ملے تو کوئی بھی تصوف کی کتاب, لیکن میں بنیادی طور پر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی عوارف المعارف, اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ کتاب آپ اپنے محلے کے اس عالم دین کے پاس جائیں جو 40 سال کا ہو چکا ہے, 35 کے بعد ہے, اس کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں اور اس کو سبکن سبکن ان سے پڑھیں, عوارف المعارف کو سبکن سبکن ان سے پڑھیں, پھر آہستہ آہستہ رستے کھلتے چلے جائیں گے, پھر آپ کو ولی بھی ملے گا, پھر آپ کو ولی نظر آئیں گے, ملیں گے. تو جب آپ نکلیں گے ہی جادوگر تلاش کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ کو جادوگر ہی ملیں گے, ولی تو نہیں ملیں گے. تو یہ کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے, میں شبک اللہ اگر آپ کوئی سمجھ رہے ہیں, ہرگز, میں تو اپنی بخشش کروا رہا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے دربار پر تو سارے اولیاء آتے ہیں, مجھے ان کے نالائن سیدھے کرنے کی اجازت دے دی جائے. یہ رات کو میں نے دعا مانگی, صبح مجھے اولیاء کرام کے تذکرہ بیان کرنے کی اشارہ ہو گیا, تو میں نے شروع کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, ورنہ کتابیں تو میرے پاس کب سے پڑی ہوئی ہیں, کتنے سالوں سے میں دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں. تو بھائی میرا صرف یہ مقصد ہے, نہ آپ کو مرید کرنا ہے, نہ تعویذ دینا ہے, نہ, اور آپ یہ سب چیزیں خود اپنے آپ کے محلے میں پی رہے ہیں, آپ کے ملک میں ولی کامل ہیں, کئی تو خاندان ایسے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں ولی کامل ہیں, بس آپ اس کی طرف لگو تو صحیح. تو آج سب لوگ یہ 10 اصول بنیادی یاد کر لو, جو آپ میں سے جو ولی کامل بننا چاہتا ہے. سب سے پہلا اصول آپ نے جو بیان کیا, 10 اصول بیان کیے ہیں, توبہ پہلا, زہد, توکل, قناعت, عزلت, ذکر, توجہ, صبر, مراقبہ, رضا, یہ 10 اصول آپ نے بیان کیے. آپ نے ولی بننا ہے تو یہ اصول آپ کو اپنانے پڑیں گے. سب سے پہلا اصول جو ہے وہ توبہ ہے. آپ نے فرمایا توبہ کیا ہے, وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ بِالْعِرَادَةِ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ الرُّجُونَ بِغَيْرِ الْعِرَادَةِ. تو توبہ کا معنی کیا ہے, رجوع کرنا. اللہ تواب ہے, وہ بار بار تمہاری طرف رجوع کرتا ہے, تو فائل کے اعتبار سے توبہ کا معنی ہوگا. اب غیر مسلم جو ہے اس کے لیے توبہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کفر کو چھوڑ دے, ایمان کی طرف آ جائے. مسلمان کے لیے توبہ کا معنی ہوگا ساری اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دے اور نبی کی اطاعت میں مکمل آ جائے, اسے توبہ کہیں. توبہ کیسی ہونی چاہیے, اللہ فرماتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 8, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو توبہ, توبہ تو نصوحا, پکی توبہ ہونی چاہیے. اگر پھر بار بار آپ گناہ بھی کرتے جا رہے ہو دنیستہ طور پہ, تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. یہ توبہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہو یہاں تک کہ تمہاری موت قریب آ گئی، کوئی نیکی کرنے کے قابل ہی تم رہے، تو اب بولے میں معاف کر دو، میں معاف کر دو. نہیں، تو ولی بننا ہے تو اندر اور باہر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتا ہے. صوفیاء ہر اس شے کو گناہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے. ہر حرام کام کو چھوڑو، ہر فرض کام کو کرو پھر آگے بڑھو، ہر مکروہ بات کو چھوڑو اور ہر سنت کو اپناؤ، ولایت بھی مل جائے گی. تو جب ولایت مل جائے توبہ پھر بھی جاری رہے گی، استغفار پھر بھی جاری، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، چلتی رہیں. یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو ختم، نہیں، اینڈ تک چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بلند مقام پر پہنچ کر پھر توبہ. ولی کی نشانی یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ استغفار کرتا ہی رہتا ہے. آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی محفل میں بیٹھ کر 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر دیا. یہ 100 اور 70 کیا ہے؟ یعنی کثرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس مومن کے لیے کہ جس کے صحیفے کے اندر استغفار کثرت سے ہوگا، تو استغفار اینڈ تک جاری رہے گا. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جب وہ استغفار کثرت سے کر رہے ہیں، تو ہم تو لمحے بلمحے ہر لمحے گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو پہلا اصول توبہ، ہر چیز چھوڑ دی، گناہوں سے توبہ. دوسرا اصول زہد. تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ مَتَاعِهَا وَشَهَوَاتِهَا. تو ولی بننے کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ کہ حرام فضول کی تو گفتگو ہی نہیں، فائدہ مند اشیاء کی خواہشات کو بھی چھوڑ دینا، یہ ہے زہد. توبہ کے بعد ضروری ہے کہ تمام تر خیال و اعمال کا محور اللہ ہو، اللہ کی رضا ہو، خواہشات کا حصول نہیں. لوگ اکثر زہد کا مطلب سمجھتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو، یہ ہرگز نہیں ہے. عورت، دولت، شہرت، خوراک، پوشاک، تمام دنیاوی اشیاء کو محبوب بنانا چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ ان کا استعمال چھوڑ دو، نہیں، دین کے پھیلانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرو. شادی کرو، اب عورت آپ کا ایمان بچائے گی. یہ بات سمجھیں آپ. آپ دولت کو لو، دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکات دو، خانقاہیں بناؤ، مسجد بناؤ، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہو. تمہاری شہرت ہے، تم ایک حیثیت رکھتے ہو اپنی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، کیونکہ اب لوگ آپ کی بات کو زیادہ مانیں گے. جنہوں نے سامان بیچنا ہوتا ہے تو وہ کمرشل میں کس کو لے کر آتے ہیں؟ جو بہت مشہور ہوتا ہے، کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس کو اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس چیز کو خریدیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شہرت دی ہے تو آپ اس چیز کو استعمال کریں دین کو پھیلانے میں. سمجھ نہیں آگے. ان تمام اشیاء کو جو آپ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف کیجیے. یہ نہیں کہ ان کے لیے اللہ کی رضا چھوڑ دو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مکان نہ بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے جنہوں نے نیا بنایا تھا، تو آپ نے صرف یہ پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنایا تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں سے ہوا آئے. آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تم یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز آئے، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ زہد ہے. ہم نے زہد یہ سمجھا کہ نہ مکان بنانا ہے، نہ کپڑے پہننے ہیں، نہ چیزیں. نہیں 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 نہیں، یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے دین کو مت چھوڑو، یہ زہد ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کے رات تک وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان چیزوں کے پیچھے. تو کیا بیچ میں وہ نماز کے لیے آیا؟ نہیں. کیا اس نے جتنی کوشش جو ہے وہ مکان لینے میں کری، کیا اتنی ہی کوشش اس نے ایمان بچانے میں کری؟ نہیں. یہ تو زہد یہ سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنا محور مت بناؤ، محور اللہ کو بناؤ. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے. دونوں کے دونوں جو ہیں اہل اللہ جو ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ آخرت اور دنیا دونوں سے ہی ان کو لگاؤ نہیں ہوتا. کسی چیز کی رغبت جب دل میں نہ رہی سوائے اللہ کے اس وقت آپ زاہد بن گئے. رغبت نہ ہو کسی کی یہ ہے, یعنی کہ چیز کا استعمال نہیں کرنا, یہ بہت غلط تصور ہے, رغبت نہ ہو. تیسرا اصول جو ہے وہ توکل. آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالتَّسَبُّبِ, جب آپ نے دل سے رغبت چیز کی نکال دی اب وسوسہ آئے گا. انسان تو محتاج ہے, ہر کام میں محتاج ہے, اب تیرے کام کیسے ہوں گے؟ تو آپ کو ایک پاورفل چیز کی ضرورت ہے جو اس وسوسہ کو ہٹا دے, وہ ہے بھروسہ, اعتماد. تو اب آپ بھروسہ اور اعتماد کس پہ کریں گے؟ زندہ پہ, زندہ پہ. مردے پہ کیا اعتماد کریں گے آپ؟ تو زندہ پہ اعتماد کریں گے. تو زندہ کون ہے؟ انسان نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, بھروسہ کر اس پہ کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت آنا ہی نہیں. خود توکل کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا. اب آپ جب توکل کرو گے, زندہ بھی مل گیا تمہیں, تو کس پہ کرو گے؟ کہ جس کے اندر پاور ہوتی ہے. تو کیا بندوں کی پاور پاور ہے؟ نہیں, کچھ عرصہ رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, بھروسہ کر اس کے اوپر کہ جو غالب ہے, اور غالب ہے تو ظلم نہیں کرنے والا بلکہ رحم فرمانے والا غالب ہے. تو ولی بننا ہے تو پھر ہر کام پہ بھروسہ اس پہ کرو, اللہ پہ, وہی تمہیں کافی. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی. چوتھا اصول قناعت. آپ کو ولی بننے کے لیے قناعت اختیار کرنا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے بس, اب یہ نہیں کہ میں اس کی دوسری بناؤں, میں اس کی تیسری بناؤں, میں اس کی چوتھی بناؤں, تب ٹائم صرف ہوتا ہے, عبادت کا ٹائم تبھی نکلتا ہے. بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ نماز کا ٹائم کیوں نہیں نکال پاتے, وہ عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال پاتے؟ جی میں بزی بڑا ہوں. تو کس چیز میں بزی ہے؟ آج اس نے لاکھ بنایا, پھر دو لاکھ بنانا, پھر تین لاکھ بنانا, اس میں بزی ہے وہ. تو ولی بننے کے لیے قناعت چوتھا اصول ہے. ضرورت پوری اللہ نے کر دی, کافی. مسئلہ اس وقت بڑھتا ہے جب ایک روٹی کے ہوتے ہوئے وہ گندم کی پوری بوری رکھنا چاہتا ہے. روٹی مل گئی, شکر کرو. مسئلہ تب بڑھے گا جب آپ روٹی کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ مرغے مسلم بھی ملے, بریانی بھی ساتھ پڑی ہوئی ہو, رائتا بھی پڑا ہوا ہو, سیلڈ بھی پڑی ہو, سوڈا بھی پڑا ہوا ہو. اب یہ ساری چیزیں جب بڑھتی چلی جائیں گی تمہاری پرابلم بڑھتی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آئے گا پیسے تو ہوں گے, روٹی نہیں تم کھا سکتے. آیا نا پھر ولی. تو قناعت جو مل گیا ہے کھاتا چل, صحت بھی ٹھیک رہے گی, عبادت بھی صحیح رہے گی. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہے اپنے بندوں میں سے, اور کسی کا کم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے. پانچواں اصول عزلت ہے. اب جب تم نے قناعت اختیار کر لی تو اب عزلت, تمہارے پاس ٹائم بچ گیا. اب یہ گوشہ نشینی کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, اور اتنا بیٹھتے تھے کہ کھانا پیچھے سے بی بی ختیجہ الکبریٰ پوچھاتی تھی. آپ نے میرے لیکچر میں سنا ہوگا. وہ پیچھے سے پوچھاتی تھی, تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بلایا کہ آؤ آگے تیس راتیں میں رکو یہاں. آپ تیس راتیں رکے, نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, بیٹھے رہے چلا پھل. اللہ نے دس اور بڑھا دی, کہا چالیس پوری کرو. اس کے بعد پھر روحانیت میں درجہ آگے بڑھا, آپ کو کتاب مل گئی. تو یہ جو چلنا ہوتا ہے, یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں, یہ آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے. تو اپنی مرضی سے اللہ کے لیے لوگوں سے الگ ہو جانا عزلت کہلاتا ہے. ہر نبی نے عزلت کی, لیکن اس کی مدت اور طریقے میں جو ہے وہ فرق رہا. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ, آج تک عزلت میں. جب قناعت ہوگی تو اب تمہارے پاس وقت ہوا. تو اب جب وقت ہے تو وقت لگانا کہاں ہے؟ دنیا داروں نے تو وہی وقت جو بچا تھا وہ اور دولت کمانے میں لگا دیا. ولی اللہ کیا کرے گا؟ اب وہ وقت مراقبہ میں, چلہ میں لگائے گا. یہاں وہ بیٹھ کر روح پہ توجہ ڈالے گا. نشینی, عزلت, فضول میل بلا ختم کرنا, دل و دماغ کو دنیا کی سوچوں سے الگ کرنا, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ چند بندوں کے علاوہ. کتنے دنیا میں ہمارا لیکچر سنتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجیے کیا نماز میں خیال آنا بند ہوئے؟ نہیں, آپ کا کنٹرول ہی نہیں. میرا نہیں, آپ کا کیسے ہوگا؟ اتنی کوشش میں لگا رہتا ہوں, کوشش میں فل لگا رہتا ہوں, پھر بھی نہیں کر پاتا. تو یہی چیز ولی مراقبے اور چلا میں اور عزلت نشینی میں کرتے ہیں. افسوس ہوا ہم لوگوں نے اچھی لائن کو کبھی سوچے نہیں, ورنہ ولیوں کے مقام سمجھ میں آتا ہمیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھولے ہوتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں بھول, اکثر ہماری نماز بھولی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل و دماغ جو ہے یہ خالی نہیں خیالوں سے, اس کو ایک جانب لگانا ہے. اور یہ لگا ہوتا تھا, امام زین العابدین کی نماز دیکھ لیجیے, حضرت امام حسین کی نماز دیکھ لیجیے, حضرت مولا علی کی نماز دیکھ لیجیے. مولا علی اتنے شدید زخمی ہیں, نماز میں گئے تو تیر کھینچا, درد ہی نہیں ہوئی. امام زین العابدین مکان کو آگ لگ گئی, آپ نفل پڑھ رہے ہیں. یہ نماز ہوتی تھی. کیوں؟ ان کی سوچ ایک ہی تھا, ان کو پتہ ہی چلتا تھا کہ آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے. یہ چیز حاصل ہوتی ہے عزلت نشینی سے. کیوں کہ ہم اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں, ہماری روح ہماری جسم کے تابع ہے. تو جب آپ چلے کاٹتے ہو, گوشہ نشینی کرتے ہو, تو پھر آپ روح کے تابع جسم کو کر دیتے ہو, پھر ترقی ہوتی. راہل اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر پر ہمیشگی کرنا. وَهِيَ الرُّجُوع عَنْ ذِكْرِ مَا سِوَى اللَّهِ, اللہ کے علاوہ ہر شے کی یاد سے خود کو ہٹا لینا. شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے چھٹا اصول اللہ کا ذکر ہے, اور یہ ذکر ہمیشہ ہو, زبان یا دل, کسی وقت بھی ذکر سے خالی نہ ہو, ہر وقت ذکر جاری رہے. زبان بند ہے تو دل جاری رہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ذکر نماز بھی ذکر ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن بھی ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, وہ بھی ذکر ہے. اور یہ جو اصطلاحی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے. سورہ انسان کے اندر جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں, وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اپنے رب کے نام کا چرچا کرو, یہ اصطلاحی ذکر ہے. تو تینوں ذکر ہے. تو ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ان تینوں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. نماز میں ہوتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی ذکر, یا وہ اصطلاحی ذکر کر رہا ہوتا. ساتواں اصول التوجہ اللہ. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی توجہ فلا یبقی لہ مطلوب ولا محبوب ولا مقصود اللہ. اتنی توجہ ہو کہ نہ کوئی مطلوب باقی رہے, نہ کوئی محبوب رہے, نہ کوئی مقصود رہے, رہے تو صرف اللہ ہی سب کچھ ہو. مطلوب بھی وہی, محبوب بھی وہی, مقصود بھی وہی. اتنی توجہ ہونی چاہیے. اب یہ نہیں صرف زبان ہلتی رہی اور دل کہیں اور ہو. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو زبان ہل رہی ہوتی ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے. قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, زبان کہیں اور ہوتی ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے. تو ولی کے لیے ساتواں اصول التوجہ الی اللہ. ہر آرزو, ہر مقام, ہر کشش والی چیز سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف ہو جائے. حضرت جنید بغدادی نے تو کمال ہی فرما دیا, ان پہ بھی میں لیکچر دے چکا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صدیق 1000 سال تک اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہا, لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ اللہ سے ہٹ گئی, تو اس کو اتنا فائدہ 1000 سال کے ذکر سے نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو یہ ایک لمحے کے لیے توجہ کے ہٹ جانے پہ ہوا. لو 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 لو, سلطان بہو یہی تو کہتے تھے, جو دم غافل سو دم کافر. آٹھواں اصول صبر. الشیخ نجم الدین عطامۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ اصول بیان کیا, صبر. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں کیا کہا, ان الانسان لفی خسر. بھائی سارے انسان جو ہیں وہ تو گھاٹے میں, الا الذین آمنوا, استثنا کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. اتنا امپورٹنٹ ہے صبر. اب ولی بننے کے لیے صبر کی عادت اپنانا ضروری ہے, بہت ضروری. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب صبر کے جو مدارج ہیں, نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر نہیں کرتا, یہ صبر ہے. بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے مگر نہیں لیتا, یہ صبر ہے. مصائب آنے پہ ہر ایک آدمی روتا ہے, شکایت کرتا ہے, لیکن یہ آدمی نہ بولتا ہے نہ شکایت کرتا ہے. مالک مجھے معاف کر دے، بس اتنا ہی بولتا ہے. اور جو قرآن میں کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم رحمہ و اولئک هم المهتدون. کتنی صفت بیان کی گئی ہے صبر کرنے والے کی. چپ ہو جائیں، اگلے آدمی کو آپ کی لہریں خود ہی تباہ کر دیں گی. میری زندگی کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے تنگ کیا، اگر میں چپ ہو جاتا میں کہ ٹھیک ہے کیا بدلا لیں گے. ایک صاحب نے کیا کیا پمفلیٹ چھاپے، پتا چلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، میں چپ رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے یورین کے ساتھ خون نکلنے لگا. ایک صاحب سے وہ مجھے روز لیٹر بھیجتے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. میں نے بعد میں پوچھا کیا ہوا، پتا چلا وہ بندہ خود ہی قتل ہو گیا جوانی میں. اور ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بندہ بھیج دیا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں چپ. بعد میں نے پوچھا مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کالے کتے نے مولوی صاحب کو کاٹا، مر گئے وہ. ایک صاحب تھے، انہوں نے میرے خلاف گالیاں پتہ نہیں کوئی کچھ کر دیا. بیٹا ان کا جو ہے عام نارمل سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گردن بھی ٹوٹ گئی، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، خاموش. ایک صاحب تھے، انہوں نے تو حد کر دی مخالفت کی، ان کا بیٹا جو ہے وہی قتل ہو گیا. میں چپ ہو جاتا ہوں، بولتا نہیں میں. ہم بول کے کسی کا کیا کر لیں گے، خاموش ہو جا مالک، تو ہی فیصلہ کر. ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. تو آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، بس صبر کر دو. میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی موج میں آتے تو یہ بات سنایا کرتے تھے. کہنے لگے تھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا باہر، گھر کے باہر ہی، کوئی بزرگ بیچارہ گزرا، درویش تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے، پاؤں میں اس نے کھڑائیں پہنی ہوئی تھی، بارش تازہ تازہ ہوئی تھی، وہ کھڑائیوں نے اس کی وجہ سے چھینٹے اٹھے اور وہ چھینٹے اس بندے کی بیوی کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ گئے. کپڑوں کے اوپر جب پڑے وہ آیا غصے میں، اس نے کھینچ کے تماچا مارا، بابا کے منہ پہ تماچا مار دیا. بابا کچھ نہیں بولے، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی بات، صبر، آگے نکل گئے. وہ بندہ اندر گیا، سیڑھی چڑھا، سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا، ایک دم پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا. تو وہ بابا جی جو ہیں وہ اگلی گلی کی نکر جب موڑے نا تو آگے سے ایک اور بزرگ آ رہے تھے، کہنے لگے مار دیا اس کو. اب ذرا جواب سنیے گا، کہنے لگے ہم نے کچھ نہیں کہا، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ چھینٹیں پڑی، اسے غصہ آیا، اس نے ہمیں تھپڑ مار دیا، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا. ہمارے محبوب کو غصہ آیا، اس نے گردن توڑ دی. صبر، صبر ولی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب کبھی تم پر مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا بول دو. نواں اصول کیا ہے؟ مراقبہ. شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 10 اصولوں کے اندر مراقبہ کو بیان کیا. تو بہاؤدین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ جو ہے وہ مراقبہ ہے. اگر آپ کا مراقبہ ٹھیک ہو گیا پھر جلد ہی آپ کے مقامات جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں. مراقبہ میں توجہ کہاں رکھنی ہے، کیا خیال رکھنا ہے، یہ ہر سلسلے میں مختلف ہے. اللہ پہ توجہ اور یہ سوچنا کہ اللہ ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، یہ مراقبے میں بہت ضروری ہوتا ہے. کس ذکر میں کہاں نظر کرنی ہے، تو یہ جگہوں کا تعین زیادہ تر نقشبندی سلسلے میں آپ کو بڑا ملے گا. اکثر جب گفتگو ہوتی ہے مرشد حضرت علامہ حافظ شیخ طریقت زبیر احمد نقشبندی صاحب کے ساتھ، تو بڑی بتاتے ہیں یہاں یہ رنگ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. 10واں اصول رضا. شیخ نجم الدین کبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10واں اصول جو ہے وہ رضا. وہو الخروج عن رضاء النفس بالدخول فی رضاء اللہ بالتسلیم الاحکام الی ذلیلته والتفویض الی تدابیره. مطلب کیا؟ کہ فانی کی خوشنودی سے نکل کر باقی کی خوشنودی میں داخل ہو جانا، یہ رضا ہے. ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فقر و غنا ہو، یعنی وہ امیر ہو کہ غریب ہو، خوش ہو کہ غم میں ہو، یہ دونوں کیفیت اس کے لیے برابر ہوتی ہیں، یہ رضا ہے. تو میں نے آپ کو ولایت کے 10 اصول جو ہیں وہ بتا دیے. میں اپنے سامعین سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس راہ کا مسافر ہوں، ابھی میں چل رہا ہوں. آپ سب کے لیے ضروری ہے اپنے محلے میں، اپنے خاندان، بلکہ آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ولی ہوگا، اپنے خاندان میں انڈیا کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، پاکستان کے لوگ، آپ لوگوں کے پاس تو جگہ جگہ خانقاہیں ہیں. تو آج ہی شروع کیجیے عوارف المعارف، سبکن سبکن شروع کیجیے، پھر آگے کتابیں جو ملتی ہیں پڑھتے جائیے تاکہ آپ پر یہ ذریعہ جو ہے وہ کھلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کرے، یہ غفلت بڑھ گئی ہے ہمارے ساتھ. اب غفلت کو دور کرنے کے لیے شیخ نجم الدین کبری رحمہ اللہ نے ایک وظیفہ بڑا زبردست بتایا. آپ نے عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا، یہ ان طلباء کے لیے ہے جن کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا یا عبادت میں نہیں لگتا. تو عصر کے بعد 90 مرتبہ اس کو 90 مرتبہ اسے پڑھیں، یا رحمان کل شیئن و وارثہ و راحمہ، یا اللہ انت العزیز الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف چار چیزیں، صفا ہے، وفا ہے، فنا ہے، بقا ہے، ختم. بس ظاہر و باطن کو صاف کر لیا، رب سے وفا کر لی، اس کے بعد اس کی محبت میں گم ہو گئے، بس زندگی ہی زندگی. شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ 575 ہجری سے لے کر 618 ہجری تک 43 سال تقریباً بنتے ہیں، لوگوں کے ظاہر و باطن کو پاک کیا. آپ کی خانقاہ اس دور کی مشہور درسگاہ تھی. خوارزم پہ تاتاریوں نے حملہ کرنا تھا تو چنگیز خان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ شیخ نجم الدین کبری خوارزم میں ہی ہیں، تو اس نے اس دور کے مشہور فقیہ اور عالم دین قاضی خان کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آپ شہر سے دور چلے جائیں، ہم حملہ کرنے والے. تو آپ نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، امن کے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، جب ان پر مشکل پڑی ہے تو کیا ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں تو یہ قصبہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. قاضی صاحب نے جا کر پیغام پہنچا دیا. تو شیخ نجم الدین کبری رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو، جنہوں نے دین کو پھیلانا تھا، آپ نے سب کو کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ. کہ نہیں نہیں استاد جی، آپ کے ساتھ رہیں. فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے جو کام کرنا ہے وہ ابھی آگے پھیلنا ہے. سب کو آپ نے زبردستی روانہ کر دیا. آخرکار تتاریوں نے حملہ کر دیا. آپ کو معلوم ہوا کہ تتاری کی فوج جو ہے وہ داخل ہو گئی. تو آپ نے خرقہ پہنا، ہاتھ میں آپ نے نیزہ پکڑا. اس کے بعد آپ نے کچھ پتھر لیے، چل پڑے. تتاریوں نے جب حملہ کیا، آپ نے پہلے پتھر مارے، پھر جو قریب آتا آپ اس کو نیزہ مارتے. وہ ایک گروپ نے کیا کہ کھڑے ہو کر یکبارگی تیر آپ پر برسا دیے. ایک تیر سیدھا آپ کے سینے کو یہاں سے کراس کرتا ہوا دل میں جا کے لگ گیا. دل میں لگا، آپ نیچے گرے. اب وہ تتاری نیچے اترے، لو بھائی یہ بڑی دیر سے تنگ کر رہا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آئے، آپ نے ایک کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ سے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے ایک آدمی کا پرچم چھین لیا. ان کے پاس وہ کپڑے ہوتے ہیں، وہ پرچم جو بنا ہوتا وہ چھین لیا. زور لگا بیٹھے، وہ جس کے آپ نے بال پکڑے تھے اس کو تکلیف ہو رہی تھی، بال کھینچے، مگر مجا رہا کہ آپ کی مٹھی کو کھول پایا. آخر وہ بال کاٹنے پڑے اور وہ بال آپ کے ہاتھ کے اندر ہی رہے، اور ایک ہاتھ میں آپ کے پرچم ہے ان کا، چھین لیا ہم نے. یہ جب چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ مر گیا بابا، چلے گئے. پھر آپ کے کچھ دوستوں نے تیر جب نکالا، خون بڑی تیزی سے نکلا، آپ کی وہی جو ہے وہ شہادت ہو گئی، اللہ اکبر جل شانہ. مولانا روم نے یوں اشارہ کیا اس کیفیت کی طرف، بیکے دستے میں خالص ایمان نوشند، بیکے دستے دیگر پرچم کافر گیرند. ایک ہاتھ سے ایمان، خالص ایمان کی میں کو آپ نے پیا، یعنی شہادت کا جام نوش کر لیا، تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے کیا کیا، کافر کے پرچم کو جو آپ نے پکڑ لیا. 10 جمادی الاولی 618 ہجری میں شہادت ہوئی. آپ کا روزہ موجودہ ملک ازبکستان میں ہے. الفاتحہ.